گزارے کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عز و جل, آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے, پچھلے کئی سلسلوں میں اس پر بات ہوئی, یعنی سود کے موضوع پر انشاءاللہ عز و جل کلام ہوگا. ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, مفتی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے, آئیے ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
یہ پتا کرنا تھا کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں وراثت کیسے تقسیم کر سکتا ہے.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
میرا سوال دارالافتاء اہل سنت میں یہ ہے کہ اگر مکان میں گروی پر لے کر اس کو کرائے پر چڑھا دوں تو وہ کرایہ میرے لیے جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی حضور, کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے کہ اپنی زندگی میں جیتے جی وراثت کی تقسیم؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. زندگی میں ہر شخص اپنے مال کا مالک ہوتا ہے, زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی.
صحیح.
اور کیونکہ وراثت کا تعلق ہے مرنے کے بعد, جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور جو اس نے مال چھوڑا ہوا ہوتا ہے وہ مال ورثہ کے درمیان تقسیم ہوتا ہے, اس کی جو شریعت نے ہر ایک کے حصے مقرر کیے ہیں وہ مرنے کے بعد ہیں. زندگی میں ہر شخص اپنے مال کا مالک ہے, جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے. لیکن اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں بخوشی اپنی رضا مندی سے اپنی جائیداد اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ سب کو برابر برابر دے
تقسیم,
یعنی تمام بیٹے بیٹیوں کو برابر برابر دیا جائے, یہ مستحب ہے. اور اگر چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ بیٹے کو 2 حصے دے دیے جائیں اور بیٹی کو 1 حصہ دے دیے جائے, تو یہ بھی جائز ہوگا. یہ جب یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ اپنی زندگی میں جائیداد کو تقسیم کرتا ہے, کیونکہ زندگی میں تقسیم کرنا یہ گفٹ کہلاتا ہے,
تحفہ کہلاتا ہے,
اس کو ہبہ بھی کہتے ہیں. تو اولاد کے درمیان زندگی میں تقسیم, زندگی میں تحفہ دینے کے معاملے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ تمام کو برابر برابر دیں, تفریق نہ کی جائے. اس معاملے میں کسی کو دینا اور کسی کو نہ دینا, بلا وجہ محروم کر دینا, اس صورت میں گناہگار ہوں گے.
صحیح.
اور حدیث میں اس کو ظلم کہا گیا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرا ایک باغ ہے اور میرا یہ بیٹا ہے, تو میں چاہتا ہوں اپنا باغ اس بیٹے کو دے دوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارا اور بیٹا بھی ہے؟ عرض کی جی ہاں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ.
اللہ,
یعنی اس سے ظلم کہا کہ ایک بیٹے کو تم باغ دے رہے ہو, دوسرے بیٹے کو کچھ نہیں دے رہے. تو اس صورت میں وہ اگر بلا وجہ شرعی اس کو اپنی اولاد کو محروم کرتا ہے, بعض اوقات بیٹیوں کو نہیں دیا جاتا.
صحیح.
کہ بھائی ان کو ہم نے جہیز دے دیا ہے, شادیاں کروا دی ہیں, اب کوئی دینے کی ضرورت نہیں ہے, تو ایسا نہ کیا جائے. اب پہلی بات تو یہ کہ زندگی میں تقسیم کرنا لازم نہیں ہے.
صحیح.
ہمارے پاس عمومی طور پہ جو آتے ہیں حضرات سوال کرنے کے لیے, اول تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید زندگی میں شرعی طور پر ہم پہ لازم ہے کہ ہم تقسیم کر جائیں.
صحیح.
کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے.
صحیح.
تو اکثر یہی سوال کرتے ہیں, اور جب وہ دارالافتاء میں آتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے تو تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اولاد میں سے کوئی نہ کوئی مطالبہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی بیٹا مطالبہ کہ بھائی میرا حصہ دو، مجھے الگ کرو، تو وہ بیچارے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اب اولاد نے مطالبہ کر لیا ہے تو شرعی طور پہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کو تقسیم کریں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے.
صحیح،
زندگی میں تقسیم کرنا شرعی طور پہ لازم نہیں ہے اگرچہ اولاد مطالبہ کرے، اور اولاد کا اس طرح مطالبہ کرنا جبرن
صحیح،
یہ بھی شرعی طور پہ جائز نہیں. بعض اوقات والدین آ کے روتے ہیں دارالافتاء میں، اور یہی وجہ ہے کہ کسی اولاد میں سے کسی نے تنگ کیا ہوا تھا اور اپنے حصے کا مطالبہ کر رہا تھا، انہیں سمجھایا جاتا. اب ایک ہی مکان ہے بےچارے کا، وہ بھی 80 گز کا مکان.
صحیح،
اب ظاہر ہے سب اس کو بیچ کر وہ تقسیم کرے گا تو ہر ایک کے حصے میں اتنی رقم نہیں ہے کہ اپنا مکان خرید سکے.
صحیح،
اور کسی کے کہیں پراپرٹیز ہوں، جائیداد ہوں تو سمجھ میں آتی ہے. تو وہ بےچارے اس لیے خوف سے آتے ہیں دارالافتاء، کہیں ہم پہ شرعی طور پہ لازم ہے. مفتی صاحب بتائیے، جب ان کو بتایا جاتا ہے آپ پہ شرعی طور پہ کوئی لازم نہیں ہے، اگر آپ بغیر تقسیم کیے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو شرن آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی بخوشی اپنی رضا مندی سے کوئی اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا ہے تو سب کو برابر برابر دے، اپنے لیے جتنا چاہے رکھے.
صحیح،
اب سوال یہ پیدا ہوگا میرا حصہ کتنا ہوگا، میری بیوی کا کتنا ہوگا، تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ سارا اپنے پاس رکھیں، یہ بھی جائز ہے.
صحیح،
آپ مالک ہیں، اپنے لیے جتنا چاہے رکھیں، اپنی بیوی کے لیے جتنا چاہے رکھیں، باقی جو رقم بچے وہ تمام اولاد میں برابر برابر تقسیم کیا جائے. ہاں، کوئی اگر واقعی طالب علم دین ہے، نیک ہے، والدین کا خدمت گزار ہے، اس وجہ سے اسے جو ہے وہ زیادہ دیا جا رہا ہے، تو شرعی طور پر یہ بھی جائز ہے. یہاں اولاد کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے معاملے میں وہ اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ہمارا تو حق ہے، ہم ہی وارث ہیں.
صحیح،
تو زندگی میں ان کا کوئی حق نہیں ہے. زندگی میں اس طرح والدین کو اذیت دے کر وہ جو ہے مطالبہ نہیں کر سکتے، کریں گے تو گناہگار ہوں گے. تو لہذا اولاد کو یہ سوچنا چاہیے. ہاں، والد صاحب خود اپنی خوشی سے تقسیم کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے،
مرحبا،
لیکن ان سے جبرن اس طرح مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. اور والدین کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شرن ان پر لازم نہیں ہے. وہ بعض اوقات اس لیے کرتے ہیں کہ ہم زندگی میں کر جائیں، مرنے کے بعد ان کے جھگڑے نہ ہوں.
صحیح،
جھگڑے تو پھر بھی ہونے ہوتے. کیونکہ ظاہر ہے وہ تقسیم کریں گے اور اپنے لیے جو چھوڑیں گے وہ بھی ترکہ بنے گا بعد میں، اس میں بھی تقسیم تو نہیں ہونی.
صحیح،
تو لہٰذا شرعی طور پہ لازم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس طرح سب کو برابر برابر دے دے.
مدنی چل کے ناظرین، بہت پیارا جواب اس حوالے سے ہمیں مفتی صاحب نے عطا فرمایا کہ یعنی مال کی جو تقسیم ہے زندگی میں اس کا کیا انداز ہوگا، اور یعنی وہ اولاد کے جو اپنے والدین کو تنگ کرتی ہے اس حوالے سے کہ ہمارا جو ہے وہ حصہ دیا جائے، تو ان کو بھی مدنی پھول پیش کیے گئے کہ وہ ایسا نہ کریں. اپنے والدین کو تنگ کرنا یہ بالکل مطلب یہ کہ مناسب نہیں ہے. ہاں، آپ کے نصیب میں جو مال ہے، اللہ تعالیٰ والدین کی عمر دراز فرمائے، جب وہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو شرن جو بھی آپ کا حصہ ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا. اچھا، یہاں پر مفتی صاحب میں ایک سوال آپ سے عرض کروں گا کہ بعض اوقات ایسی صورت بنتی ہے کہ بھائی بہنیں مل کر جو ہے وہ انہوں نے گھر لیا، بی سی ڈال کر مختلف صورتیں اختیار کر کے، اور وہ گھر جو ہے وہ اپنی والدہ کے نام کر دیا کہ بھائی ہماری والدہ کا گھر ہے. اب شادیوں کا سلسلہ شروع ہوا، شادیاں ہوئی بھائیوں کی، اب ظاہر ہے ایک گھر کے اندر سب رہ نہیں سکتے، اتنے کمرے نہیں ہیں. تو اب جب کوئی جس کو الگ کیا جاتا ہے یا وہ جاتا ہے تو کہتا بھی میں نے تو اس گھر میں اتنا ملایا تھا، اب میرا حصہ دو.
اب اس صورت میں یہ معاملہ وراثت کا نہ ہوا، کیونکہ اب بھائی بہنوں نے مل کر کوئی گھر خریدا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد صاحب کا مکان ہوتا ہے پرانا، اس کو بیچ کر پھر مکان خریدتے ہیں، کچھ اپنی رقم بھی شامل کر لے رہے ہیں، وہ اس کا حکم الگ ہوگا. اگر ایسا کچھ نہیں ہے، والد صاحب نے کچھ نہیں چھوڑا اور ان بہن بھائیوں نے اپنی ذاتی رقم سے مل کر کوئی اگر مکان خریدا تو یہ مکان ان کا ہی کہلائے گا.
صحیح،
تو جس نے پیسے ملائے ہیں، رقم ملائی ہے، اتنی شیئرس کا اس میں مالک ہوگا. کل کو اگر وہ مکان بکتا ہے تو جس نے جتنے پیسے ملائے تھے اس کے حساب سے اس کا جو شیئر حصہ بنتا ہے
وہ ملے گا،
وہ اس کو ملے گا. اگرچہ انہوں نے والدہ کا نام کر دیا، جس طرح نام کرنے سے نام نہیں ہوگا.
صحیح،
وہ انہی کے رہے گا جن کے پیسے شامل تھے خریداری میں، وہی اس کے مالک ہوں گے.
گروی جو مکان ہے اس کو مطلب کرائے پہ دے سکتے ہیں، جو گروی مکان رکھا ہوا ہے.
دیکھیں، گروی مکان یہ عمومی طور پہ اس صورت میں ہوتا ہے. ایک صورت یہ ہوتی ہے کسی نے کسی سے قرض لیا اور کہتا ہے کہ یہ میرا مکان ہے، جب تک میں آپ کا قرض نہ لوٹاؤں آپ یہ میرا مکان استعمال کریں.
صحیح،
تو بعض اوقات وہ کیا کرتا ہے، قرض دینے والا جس کو قرض دیا اس کا مکان خود استعمال کر رہا ہوتا ہے.
صحیح،
یا تو اس میں رہائش اختیار کرتا ہے یا اس کو کرائے پر دے دیتا ہے، اس کا کرایہ کھاتا رہتا ہے.
صحیح،
تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں، حرام ہے اور سود ہے.
ٹھیک،
کیونکہ یہ قرض پر نفع والی صورت ہے، قرض کی بنا پر یہ نفع دے، اگرچہ اس کو کرائے پر نہ بھی دے استعمال کرنا ہی جائز نہیں ہے.
اللہ
کہ کہہ رہے بھائی ٹھیک ہے میں آپ کو قرض دیتا ہوں اس شرط تک کہ آپ میرا مکان لیں, اس میں آپ استعمال کرتے رہیں, رہتے رہیں, کرایہ رہا کچھ نہیں, جب تک آپ میں آپ کا قرض ادا نہ کروں آپ جب تک رہتے رہیں, تو یہ منفعت جو اس کو مل رہی ہے یہ بھی جائز نہیں ہے. حدیث میں آیا کلو قرض جرا منفع فو ربا, کہ ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل ہو منفعت حاصل ہو تو وہ سود ہے. تو اس طرح گروی کا جو مکان ہے تو اب جو میں نے وضاحت کی ہے اگر یہی صورتحال تھی ان کے طور پہ گروی اس کو ہی کہتے ہیں
صحیح.
کہ قرض دے کے کوئی مکان اس کا لے لیا اور ٹھیک ہے جب تک وہ قرض ادا نہیں کرے گا وہ استعمال کرے گا یا کرائے پر دے گا تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں.
ٹھیک, مزید کالز.
میرا نام زبید رحمان ہے, میں دہلم سے بول رہا ہوں, اور میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ موبائل میں ایڈوانس منگواتے ہیں بیلنس ختم ہو جانے پہ, کہ یہ جائز ہے یا نہیں؟
انشاءاللہ. جی اگلی کال.
میرا دارالافتاء سے سوال یہ ہے کہ جو ہم ٹریکٹر وغیرہ زرعی ترقیاتی بینک سے لیتے ہیں کیا وہ جائز ہیں یا سود والے ہوتے ہیں؟
جی اگلی کال.
نسیم احمد لاہور سے بات کر رہا ہوں, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سٹاک مارکیٹ میں کام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کچھ شیئر وغیرہ جو رکھے ہوتے ہیں یا لیتے ہیں اس کو ہم سیل کرتے ہیں بیچتے ہیں, کیا وہ جائز ہے؟
موبائل میں جب بیلنس ختم ہو جاتا ہے تو کمپنی سے کچھ ایڈوانس لیتے ہیں اور اس کے بعد جب اپنا بیلنس ڈلواتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پیسے کٹتے ہیں اس میں.
لوگ اس کو بھی سود سمجھتے ہیں حالانکہ سود نہیں ہے. اب سود کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اس کو یہ لون کا نام دیتے ہیں.
صحیح,
کیوں لون قرض ہے, قرض میں ہم سے زیادہ لے رہے ہیں تو سود ہوگا, حالانکہ سود نہیں ہے بلکہ وہ جو سروس دیتے ہیں آپ کو.
صحیح,
کہ آپ اس کو اپنے فون کو اتنے منٹ تک استعمال کر سکتے ہیں.
صحیح,
تو اس سروس کی اجرت کہلائے گی.
صحیح,
تو یہ شرعی طور پہ جائز ہے, یہ سود کے زمرے میں نہیں ہے. آپ کو کوئی رقم باقاعدہ کچھ مل نہیں رہی, آپ کو وہ اپنی وہ سروس دے رہے ہیں کہ آپ ہم اس کو آپ استعمال کریں, اس کی اتنی اجرت ہوگی.
صحیح,
مثال کے طور پہ وہ 10 روپے کے حساب سے ایڈوانس بیلنس آ جاتا ہے کہ اتنی مقدار تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں.
صحیح,
اور پھر واپسی میں 12 روپے یا 13 روپے لیتے ہیں یا مختلف کمپنیوں کے مختلف ہوتے ہیں, تو اس صورت میں اس کو سود نہیں کہا جائے گا.
صحیح,
کنفیوژن یہی آ رہی ہے کہ اس کو لون کہا جاتا ہے تو اس کو لون کا نام نہ دیا جائے.
صحیح,
مطلب یہ اجرت کہلائے گی شرعی طور پہ اور یہ سود نہیں ہے, جائز ہے.
سود کی صورت وہ بنتی ہے نا جس کے اندر یہ اتنا بیلنس اگر آپ رکھیں گے اپنے موبائل کے اندر تو آپ کو اتنے منٹس جو ہیں وہ فری ملیں.
ہاں, ایسی صورتحال ہے
جی
کہ بعض کمپنیاں والوں نے ایسا کیا ہے کہ آپ اپنے موبائل میں 1000 روپے یا 2000 روپے رکھیں اکاؤنٹ میں.
صحیح,
تو جب تک یہ رکھے رہیں گے اس سے کم نہیں ہوتے تو آپ کو اتنے فری منٹس دیے جائیں گے, یہ دیے جائیں گے, تو یہ سود ہے.
یہ سود
کیونکہ یہ قرض پر نفع والی صورت ہو گئی.
صحیح,
کیونکہ اکاؤنٹ میں جو وہ رکھا ہوا ہے پیسے رکھے ہوئے ہیں یہ قرض کی شکل ہے اور قرض پر ہمیں یہ منفعت مل رہی ہے.
صحیح,
تو نفع صرف اسی کو نہیں کہتے کہ اوپر پیسے ملیں تو سود ہوگا.
صحیح,
بلکہ قرض پر جو بھی نفع مشروط ہوگا یعنی شرط ہوگی کہ آپ یہ مجھے قرضہ دے دیں میں آپ کو یہ چیز فری دے دیتا ہوں, یہ کمپنی والے کہہ رہے ہیں کہ اتنے منٹس فری آپ کو دیے جائیں گے, تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے, یہ بھی سود ہے.
زرعی بینک جو ہوتا ہے اس سے جو قرض لیا جاتا ہے اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
قرضہ یا ٹریکٹر
وغیرہ لیتے ہیں
لیا جاتا ہے, کہ بینک جو لون دیتا ہے اگر قرض کی بات ہے لون کی تو وہ تو جائز نہیں.
صحیح,
کیونکہ وہ سود پر ہی لون دیتا ہے.
صحیح,
اگر جو کچھ نہ کچھ پرسن وہ رکھے کوئی بھی نام دے تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں. اسی طرح ٹریکٹر یا کوئی بھی گاڑی وغیرہ اگر بینک سے لی جائے تو وہ بھی جائز نہیں ہے, وہ بھی اس وجہ سے کہ ان کے جو طریقہ کار ہیں ان کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ جائز نہیں. مثال کے طور پر ایک تو گاڑی کی انشورنس اس میں شامل ہوتی ہے, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر قسطوں پہ اس نے لی ہے گاڑی وغیرہ لی ہے تو اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ کوئی قسط آپ نے لیٹ کر دی فلاں تاریخ تک آپ نے قسط ادا کرنی ہے ورنہ پلینٹی والی صورت لگے گی, تو یہ سود ہے.
صحیح,
تو بینک سے لون لینا یا بینک سے گاڑی وغیرہ لینا یہ جائز نہیں ہے.
صحیح, اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو شیئر کا کاروبار ہوتا ہے تو اس حوالے سے اس میں کام کرنا کیسا؟
پچھلے سلسلوں میں بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو ہوئی تھی اور بتایا تھا کہ بھائی شیئرس کی یہ قسمیں ہوتی ہیں اور اس طرح اس کی خریداری ہو. دیکھیں آپ کسی کمپنی کے شیئرس خریدتے ہیں نا,
جی جی,
شیئرس خریدنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کمپنی کے ایک حصے کو آپ نے لے لیا.
صحیح,
ایک حصے کے آپ مالک ہو گئے ایک طرح کے. اب وہ کمپنی چاہے وہ جو بھی کام کرے سودی معاملات کرے یا جو بھی کرے اس میں آپ کا بھی حصہ شامل ہوگا.
ٹھیک ہے,
تو بعض اوقات سود دینے والی صورت اس میں آ جاتی ہے سودی کاروبار میں, تو اس میں جو نفع مل رہا ہے تو وہ اس کو ملے گا, یا بعض اوقات کمپنی اپنا سرمایہ بینک میں رکھواتی ہیں وہاں ان کو سود ملتا ہے تو وہ اپنے شیئرز ہولڈروں کے درمیان تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسی کمپنیوں کے شیئرز فروخت ہوتے ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہوتا,
صحیح,
ٹھیک ہے نا, تو اور یہ معدوم کی بے ہے, یعنی جو چیز جس کا وجود ہی نہ ہو اس کی خرید و فروخت جو ہے وہ جائز نہیں. اور عمومی طور پہ جو کمپنیوں کا کاروبار ہے وہ سود پر مبنی ہوتا ہے. پلس یہ زمانہ جو یہاں پاکستان میں مروجہ جو اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار چل رہا ہے شیئرز کی خرید و فروخت کا, یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. اس میں انویسٹ ہرگز نہ کی جائے, اس کی خرید و فروخت شرعاً جائز نہیں.
ٹھیک, مدنی چینل کے ناظرین, پچھلے سلسلوں میں بھی اس پر کلام ہوا کہ کتنی اتنی مطلب صورتیں پائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ جس کے اندر سود اور جوا کتنا مطلب شامل ہو چکا ہے, یعنی قدم قدم پر ہمیں رہنمائی کی حاجت ہے. کوئی بھی ہم کاروبار کرنے نکلے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم شرعی رہنمائی لیں, آیا یہ کام کرنا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں, ورنہ بعض صورتوں میں وہ جوا بن جاتا ہے, بعض صورتوں میں سود بن جاتا ہے. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم ہے, بہت مال مل رہا ہے, حالانکہ وہ تو سود ہوتا ہے بعض صورتوں میں, جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. تو لہذا ان تمام باتوں کی شرعی رہنمائی لے کر بھی ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. مزید کالز.
میرا آپ سے سوال ہے کہ جو ایزی لوڈ والے جو بل جمع کرتے ہیں وہ بل پر 5 روپے یا 10 روپے ایکسٹرا چارج کرتے ہیں, اور اگر موبائل اکاؤنٹ آج کل کھلے ہوئے کہ جیسے بینک کا اکاؤنٹ اسی طرح موبائل میں اپنا موبائل اکاؤنٹ کھلواتے ہیں وہ بھی اس میں بھی 1000 کے 10 روپے چارج کرتے ہیں علیحدہ, برائے مہربانی یہ رہنمائی کر دی جائے کہ یہ کیا جائز ہے.
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
میرے ایک دوست ہیں وہ عیسائی ہیں, ان کا کتابوں کا کاروبار ہے, تو اگر وہ مجھ سے پیسے لیتے ہیں کام کرنے کے لیے, مگر میرے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ آپ اتنے پیسے مجھے دو گے یا وہ کہیں گے ہم کو اتنے پیسے دیں گے, وہ اپنی مرضی سے مجھے منافع دیتے ہیں, تو یہ کس زمرے میں آتا ہے.
جی اگلی کال.
میں حکمت بات کر رہا ہوں اصل پور سے. سوال یہ ہے کہ حرام کس کس چیز میں شامل ہوتا ہے, حرام سے بچنے کا طریقہ بتائیں, اور کون کون سی چیز میں شامل ہو جاتا ہے وہ.
اس کے لیے تو بہت لمبا سلسلہ کرنا پڑے گا, بہت ساری کتابیں آپ
اصل کئی سلسلوں سے سن رہے ہوں گے نا, سود ہر معاملے میں سود ہے, تو اس لیے بیچارے پریشان کہ اب
کیا کریں,
کیا کریں,
کہاں
کس طرح بچا جائے.
انشاءاللہ خوف خدا عزوجل کا غلبہ رہے گا اور یہ سلسلہ آپ دیکھتے رہیں گے تو راستہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا, یہ ایزی لوڈ اور جو اس طرح کے جو بلز وغیرہ آج کل موبائل کے ذریعے بھرے جا رہے ہیں اس میں بھی وہ چارجز لیتے ہیں, تو اس کا
دیکھیں وہ تو چارجز جیسے آپ بینک میں بھی جمع کرواتے ہیں تو بینک کے بھی کچھ چارجز ہوتے ہیں,
صحیح,
تو اس طرح آپ نے وہ چارجز لینے جو سروس آپ کو فراہم کر رہے ہیں اس کی اجرت لے رہے ہیں تو یہ شرعی طور پر جائز ہے. اور پھر انہوں نے ساتھ یہی کہا وہی والا کہ ایزی لوڈ پہ اتنے پیسے رکھیں تو کچھ منٹ فری ہوتے ہیں,
صحیح,
ساتھ شاید اس کے یہ بھی بولا تھا, تو اس کا جواب بھی دیا جا چکا کہ اگر ایسی صورتحال ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں 1000 روپے یا 2000 روپے رکھیں تو آپ کو اتنے منٹ فری ملیں گے, تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں, یہ سود والی صورت
ہے. اچھا, شاید انہوں نے عیسائی کا لفظ ادا کیا تھا غالباً, کتابوں کا کاروبار
دوسرے,
جی کتابوں کا کاروبار ہے, وہ پیسے لیتے ہیں, طے کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ کچھ پیسے دیتے ہیں.
دیکھیں اس طرح غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کرنا جائز ہے, لیکن غیر مسلموں کے ساتھ دوستی یہ جائز نہیں, دوستی محبت, باقی کاروباری لین دین کے اعتبار سے شریعت نے اجازت دی ہے تو دوستی ہرگز نہ کی جائے. باقی یہ ہے کہ انہوں نے کسی غیر مسلم کو پیسے دیے ہیں اور کہا یا جو نفع ہو تو وہ دے دیا کرنا, وہ دے دیا کرتا ہے, تو اس کو سود نہیں کہا جائے گا,
صحیح,
کیونکہ غیر مسلم کے ساتھ کچھ معاملات ہوتے ہیں جائز ہوتے ہیں, کیونکہ حدیث میں آیا کہ لا ربا بین الکافری والمسلم, کے مسلمان اور کافر کے درمیان سود نہیں, وہ اپنی خوشی سے اپنی رضا سے جتنا وہ نفع دے رہا ہے,
صحیح,
تو یہ جائز ہے. لیکن اگر یہ معاملہ کسی مسلمان کے ساتھ وہ کرے گا تو جائز نہیں ہوگا,
صحیح,
کہ پیسے دے دیے یار جتنا نفع ہو
دے
وہ دے دیا کرنا, کوئی طے نہیں کچھ نہیں, تو اس صورت میں یہ سود ہو جائے گا,
صحیح,
کیونکہ اس نے جو مسلمان کو دیا یہ قرض والی صورت ہے اور شراکت تو یہ ہوئی نہیں شرعی اصولوں کے تحت,
صحیح,
تو لہذا اس صورت میں یہ سود ہوگا. لیکن کفار کے ساتھ غیر مسلم کے ساتھ معاملات الگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اگر اس طرح عقود کیے جائیں, عقود فاسدہ اس کو کہتے ہیں, یعنی اس سے معاملات کیے جائیں, اس سے اگر وہ نفع دیتا ہے تو وہ لینا جائز ہوگا, جبکہ مسلمان اسے سود سمجھ کے نہ لے.
صحیح. اچھا, یہ جو حرام سے بچنے کے حوالے سے پوچھ رہے تھے ہم سے, میں مزید ان کے سوال کو تھوڑا اور تفصیلی عرض کروں آپ کی بارگاہ میں. جیسے ہمارے معاشرے میں یہ صورت بھی پائی جاتی ہے کہ یار مولانا لوگوں سے اگر پوچھیں گے نا تو ہم پھنس جائیں گے, بہتر یہ ہے کہ ان سے نہ پوچھا جائے تاکہ ہم پھنسیں ہی نہ. اور پھر جس طرح جو یہ سلسلے ہمارے دیکھ رہے ہوں گے مستقل, جیسے کبیرہ گناہوں کے حوالے سے بھی سلسلہ ہمارا چل رہا ہے, اسی طرح یہ سود پر آپ لے کر چل رہے ہیں, تو یہ وسوسہ ضرور شیطانی آتا ہوگا کہ یار اتنی مطلب مسائل ہیں, اتنی مشکلات ہیں, یار چھوڑو بھائی,
تو اب مطلب کیا کرے آدمی؟ دیکھیں اگر یہی سوچے گا کہ پھنس جائے گا اگر یہاں اگر وہ اپنے معاملات کو اس نے درست نہیں کیے تو ظاہر آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی. یہ سوچ ہرگز نہیں رکھنا چاہیے, اور بلکہ سوچ یہی ہونی چاہیے کہ بھائی کہ ہر معاملے میں ہمیں شرعی رہنمائی لینی ہے. اب ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہے یار پتہ چل گیا نا
تو عمل کرنا پڑے,
اب کریں گے اگر ہم نے کیا تو یہ ڈبل گنا ملے گا, پتہ نہیں ہے چلو معافی ہے اس طرح کہتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ کتابوں میں فتح رضی شریف میں ہے کہ جاہل کا گناہ دو گناہ ہوتے ہیں, عالم کا گناہ ایک گناہ ہوتا ہے. ایک ہے علم دین سیکھنا, علم دین سیکھنا جو ہے وہ فرض ہے ہر ایک کے لیے, اس کی ضرورت کے مطابق علم دین سیکھنا فرض ہے. اب اس جاہل نے یعنی وہ شخص جس نے علم نہیں سیکھا, ایک تو اس فرض پر عمل نہیں کیا یہ گناہ ہوا
صحیح,
اور دوسرا عمل نہیں کر رہا یہ دوسرا گناہ ہوا
صحیح.
اور ایک عالم ہے جانتا تو ہے یہ چیز حرام ہے لیکن نفس کی خواہشات شیطانی وساوس کی وجہ سے وہ کام اس نے کر دیا تو اس کے لیے ایک گناہ ہوگا
صحیح.
تو یہ سوچنا کہ بھائی ہمیں پتہ نہیں ہے پتہ چل جائے گا اب نہیں کریں تو زیادہ گناہ ملے گا ایسا نہیں ہے
صحیح.
بلکہ ایک تو یہ علم حاصل کرنا فرض ہے. اب جتنے سلسلوں میں کتنی صورتیں بنی تقریباً اگر دیکھا جائے چاہے بیچارہ وہ کسان ہو یا کوئی ٹھیکے دار ہو یا کوئی بھی کام کرتا ہو کوئی کسی نہ کسی طریقے سے وہ سود میں ملوث ہو جاتا ہے. کس وجہ سے ہو جاتا ہے؟ ایک تو غفلت کی وجہ سے معلومات نہیں ہوتی, تو عمومی طور پہ اب شرعی رہنمائی نہیں لی جائے گی تو تقریباً ہر معاملات میں ہم پھنس جائیں گے اب یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی بات, اب موبائل کا اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے پر جو فری منٹس مل رہے ہیں تو تصور میں نہیں تھا ہوگا کسی کے یار یہ بھی سود ہوتا ہے. تو وجہ یہ کہ معلومات نہیں ہے کہ سود کی تعریف کا ہمیں پتہ نہیں ہے
صحیح,
یا علماء اہل سنت سے روابط نہیں ہیں ان سے سوالات نہیں کیے جاتے, تو ہمیں بلا جھجک یہ سوچتے ہوئے کہ اس کی وعیدیں بڑی سخت ہیں
صحیح.
کہ شروع میں سلسلوں میں ہم نے اس پر احادیث وغیرہ بھی ذکر کی تھی کہ اتنی سخت وعیدیں آئی ہیں
صحیح,
زنا سے بھی بدتر اس کو کہا گیا ہے. تو ہر معاملے میں ہمیں شرعی رہنمائی لینی چاہیے چاہے جو بھی معاملہ خرید و فروخت کر رہے ہوں کہ کہیں ہم اس میں سود میں نہ پڑ جائیں یا ایسے کام میں نہ پڑ جائیں جس میں شریعت نے ممانعت. اب بچنے کا طریقہ یہی ہے
صحیح,
ایک تو علم دین حاصل کریں
صحیح,
علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر معاملات میں جو ہے وہ شرعی رہنمائی لیتے رہیں, قدم بہ قدم شرعی رہنمائی لیتے رہیں گے
صحیح,
تو ان شاء اللہ تعالیٰ بچت کی صورت نکل آئے گی.
مدی شل کے ناظرین, مفتی صاحب نے جو ہمیں جواب ارشاد فرمایا اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے, یعنی علم دین کی اہمیت پر یہ کلام ہوا کہ بغیر علم دین کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر یہ کہا جائے کہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے تو شاید غلط نہیں ہوگا. اب جیسے رمضان شریف کا مبارک مہینہ, اس میں روزے جو ہم پر فرض ہیں, اب بغیر علم کے روزہ اگر رکھیں گے پتہ ہی نہیں ہوگا, روزے کے احکام پتہ نہیں ہوں گے تو بعض صورتوں میں روزہ ہوگا ہی نہیں. جیسے بارہ ہم نے سلسلوں میں اس بات کا تذکرہ بھی کیا کہ اگر اذان فجر پر آپ نے روزہ بند کیا, ایسے بھی شاید علاقے اس وقت پاکستان میں موجود ہوں گے جہاں وہ لوگ اذان کا انتظار کر کے اپنی سحری کا وقت ختم کرتے ہوں گے, تو حالانکہ اذان پر تو سحری ختم ہوتی نہیں ہے, اذان تو نماز کے لیے تھی, سحری کا تو وقت الگ سے مقرر ہے کہ اس وقت سحری ختم ہوگی. تو اب 15 گھنٹے کا روزہ, جیسے آج کل جو روزہ ہوگا تقریباً 15 گھنٹے کا ہوگا, تو مفتی صاحب بھی ارشاد فرمائے کہ 15 گھنٹے کا وہ وقت گزارنے کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ روزہ افطار کر رہے ہو.
اب ظاہر ہے اس طرح کی بہت غفلت پائی جاتی ہے, عمومی طور پہ چاہے وہ سحری کا ہو یا افطاری کا ہو
صحیح,
اذان پر ہی اعتماد کرتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں کیا جائے. اگر تو اس میں یہ کہوں گا کہ اگر کے ساتھ یقینی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس نے اذان پر سحری بند کی ہے
صحیح
اس کا روزہ نہیں ہوا
صحیح,
کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ وقت ختم ہونے سے پہلے بھی اذان دے دی جاتی ہے. تو اگر عمومی طور پہ جیسے وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو اذان
ہوتی ہے,
تو اگر فجر کا وقت سحری کا وقت ختم ہوا, صبح صادق ہوئی, فجر کا وقت شروع ہوا, تو فجر کا وقت شروع ہوا تو اب نماز کے لیے اذان ہو رہی ہے
صحیح,
اب کوئی اس کا اعتبار کرتے ہوئے کھا رہا ہے تو اس کا تو روزہ ہی نہیں ہوا
نہیں ہوا,
اب اس کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو اس صورت میں اگر ایسے روزے کسی نے رکھے ہیں یقینی طور پہ معلوم ہے تو پھر اس صورت میں روزوں کی قضا
چلے
کرنی ہوگی.
تو علم دین کی اہمیت کا اندازہ میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ علم دین کتنا ضروری ہے, یعنی 15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہیں گے, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا, اور صرف 2-4 منٹ کا ہی فرق ہوتا ہے اذان میں اور سحری کا وقت ختم ہونے میں. یعنی سحری کا وقت ختم ہوا اس کے بعد اذان ہوئی تو 1-2 منٹ کا ہی فرق ہوتا ہے عموماً جس طرح ہماری رائج ہے, تو وہی 2 منٹ کی غفلت 15 گھنٹے بھی بھوکے پیاسے رہے اور روزہ بھی نہیں ہوا قضا بھی لازم ہوئی. تو یہ ہے علم جو ہماری عبادت کو ہمارے اعمال کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. مزید کال سن لیتے.
میں آپ عبدالغنی قادری بات کر رہا ہوں کراچی سے گلبرگ سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہماری پرچون کی دکان ہے, اس میں ہم لوگ سکہ جو جمع کرتے ہیں وہ جمع کر کے رکھتے ہیں تو وہ تقریباً بہت سارے جاتے ہیں, تو ایک ساتھ کوئی آ جاتا ہے بولتا ہے کہ میں 100 روپے میں 5 روپے آپ کو اوپر دوں تو میرے لیے جمع کر کے رکھ لینا, آپ کسی اور کو نہیں دینا, تو ہم ان کو دیتے ہیں تو وہ سوت میں آ جاتا ہے یا نہیں؟
بہت پیارا سوال ہے, انشاءاللہ کرتے ہیں. جی اگلی کال.
محمد اعظم اتاری پنڈی بٹیاں سے عرض کر رہا ہوں. یہ جو انشورنس ہوتی ہے یہ بھی کیا سود ہوتی ہے کسی صورت میں بھی, مطلب آدمیوں کی ہو, گاڑیوں میں گاڑیوں کی ہو؟
پرچون کی دکان ہے, سکے جمع کرتے ہیں, پھر کوئی آتا ہے تو 5 روپے اوپر دے کر 100 روپے لیتا ہے ان سے.
دیکھیں اگر تو یہ جیسے ہی سکے جمع کرتے ہیں اور بعد کوئی شخص آتا ہے یار میں آپ جمع کر لو میں بعد میں آپ سے لے لوں گا, اس وقت کوئی خرید و فروخت نہیں ہوتی, اس وقت کوئی پیسے نہیں دیتا.
صحیح.
بلکہ بعد میں آتا ہے اور اس کو کہتا ہے 105 روپے اوپر دے دیے اور سکے لے لیے, تو اس طرح شرعی طور پہ جائز ہے اگر ہاتھوں ہاتھ, ادھار اس میں ناجائز ہوگا.
ٹھیک ہے.
اور مثال کے طور پہ کہا, لیکن یہاں اصل میں نوٹ اور سکے والے معاملات ہیں.
صحیح ہے.
تو اس میں جنس میں بھی بعض اوقات فرق آ جاتا ہے, تو اس صورت میں کمی زیادتی جو ہے وہ جائز ہوگی. جس طرح ہم نئے نوٹ لینے جاتے ہیں.
صحیح ہے.
بینک سے لیں تو پورے پورے کے ساتھ, باہر سے لیں تو تھوڑے سے زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں.
صحیح.
تو ہاتھوں ہاتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. نوٹ کے بدلے اگر نوٹ اگر لیے جائیں خرید و فروخت ہو تو کمی جاتی اس میں جائز ہوتی ہے, ادھار ناجائز ہوتی ہے.
ٹھیک ہے.
ابھی دے دیے 100 روپے, کہا میں 105 روپے بعد میں دوں گا, تو یہ ناجائز ہے. اور اگر سکوں کے ساتھ ہے تو اس میں کمی جاتی ہر صورت میں.
لیکن وہ ہاتھوں ہاتھ
سکوں کے ساتھ معاملہ الگ ہے نا.
اچھا.
کیونکہ روپے اگر وہ روپے دیتا آگے سے, اگر سکوں کے بدلے سکے ہوں تو معاملہ الگ ہوں گے.
صحیح ہے.
اگر وہ نوٹ دیتا ہے اور آگے سکے ہیں.
صحیح.
اس صورت میں کمی جاتی جائز ہے.
صحیح.
جس طرح میں نوٹ کی مثال دی, اب نوٹ کے بدلے نوٹ ہے تو اس میں بھی کمی جاتی جائز ہے, لیکن ہاتھ
ہاتھ
ادھار جو ہے اس میں ناجائز ہو جائے گا, سود ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. انشورنس کے حوالے سے پوچھا ہے کہ یہ سود ہے کیا؟
بالکل سود کی صورت بھی ہوتی ہے اس میں, پچھلے کئی سلسلوں میں اس کی وضاحت کی ہے. ایک ہوتی ہے لائف انشورنس.
صحیح.
جس کو بیمہ کہتے ہیں.
صحیح.
تو لائف انشورنس جو ہے زندگی کا بیمہ, یہ جائز نہیں.
صحیح.
اس میں بھی سود والی صورت ہے, جو نفع ملتا ہے وہ سود ہی ہے.
صحیح.
یعنی آپ جو پیسے جمع کروا رہے ہیں 10 سال کا یا 20 سال کا آپ نے انشورنس کروایا, اگر تو اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ورثہ کو ایک کثیر رقم دی جاتی.
صحیح.
یا 10-20 سال تک وہ زندہ رہا تو اسے وہ کثیر رقم دی جاتی, تو اوپر جو اس کو رقم مل رہی ہے وہ سود ہے. اگرچہ وہ انشورنس کمپنی والے یہ کہتے ہیں بھائی ہم اس کو کاروبار میں لگاتے ہیں, لیکن کئیوں سے اس صورت میں بات ہوئی لیکن وہ شرعی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے. تو بینک جو انشورنس کروانے والا ہے وہ جو قسطیں جمع کروا رہا ہے تو وہ ہویا کہ وہ رقم اس کے پاس قرض ہے اور اس پر جو اس کو نفع مل رہا ہے تو یہ سود ہوگا. اور یہ تو تھا لائف انشورنس. اب انہوں نے گاڑیوں کا بھی سوال کیا, گاڑیوں کا انشورنس بھی جائز نہیں ہے جس کو جنرل انشورنس بھی کہتے ہیں. اس میں جوئے والی صورت بھی آ جاتی ہے. سال کی تو بھی ایک سال کی آپ نے گاڑی کا وہ کروایا, انشورنس کروایا, اب گاڑی کو کوئی نقصان نہیں ہوا, آپ نے جو پیسے جمع کرائے وہ تو ضائع ہو گئے اب وہ آپ کو نہیں ملیں گے. تو اس طرح یہ جوئے والی صورت بھی آ جاتی ہے. تو انشورنس کسی بھی قسم کی ہو, چاہے زندگی کی ہو, لائف ہو, یا شادی کی انشورنس کرواتے ہیں, میڈیکل انشورنس کرواتے ہیں, ہر قسم کی انشورنس ہے, وہ جائز نہیں ہے, حرام ہے.
مزید کالز کو لیتے ہیں.
میڈم عبد الجبار ہے, میں لاہور سے کال کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ جو پرائز بونڈ ہیں کیا ہم ان کو خرید کے ان کا انعام جو نکلتا ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں, کیا یہ سود میں تو نہیں شامل ہو جاتا ہے, یہ جائز ہے؟
انشاءاللہ. جی اگلی کال.
کوئی شخص جو آیات ہیں ان کے دو بیٹے فوت ہو جاتے ہیں یعنی وفات کر جاتے ہیں, اس کے بعد وہ شخص وفات ہوتا ہے, جائیداد میں ان بیٹوں کے جو پہلے وفات ہوئے ان کا حق ہے کہ نہیں؟
جی اگلی کال.
محمد شہزاد لاہور سے. تو میرا سوال یہ ہے کہ گروی گھر لیں اور 3 یا 4 ہزار کرایہ بھی مقرر کر لیں ہر مہینے جو دینا ہو, تو کیا گروی گھر لیا ہوا سود میں آئے گا یا نہیں؟
پرائز بونڈ کا انعام,
پرائز بونڈ جائز ہے اس کی خرید و فروخت. لوگ اس کو بعض صورتوں میں سود سمجھتے ہیں کہ انعام ہے, یہ بغیر محنت کے مل رہا ہے. ایسا نہیں, اصل یہ خرید و فروخت ہے.
صحیح.
اور آپ کے نصیب انعام نکل گیا تو آپ کو مل جائے گا, تو یہ سود کی تعریف اس میں نہیں آتی, اس میں جوا بھی نہیں ہے.
صحیح.
اگر آپ کا انعام نہ بھی نکلا تو آپ کی رقم محفوظ ہے.
صحیح.
لہذا جو ہے یہ پرائز بونڈ کی خرید و فروخت جائز ہے, اور اس سے نکلنے والا انعام بھی حلال ہے, سود نہیں ہے. اس رقم کو جس دینی کام میں بھی چاہیں خرچ کر سکتے ہیں.
اچھا یہ بعض اوقات بڑی عجیب سی لگتی ہے بات کہ جو جائز صورت ہوتی ہے لوگ اس کو سود سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے سوال، یہ کئی دفعہ یہ سوال ہو چکا ہے ہمارا، اور جو بالکل واضح سود ہوتا ہے اس میں پڑے ہوتے ہیں.
جی جی
تو یہ
بھائی وہی نا آپس میں لوگ کلام کر رہے ہوتے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق کہ یار اس میں تو نفع مل رہا ہے بغیر محنت کے، کوئی محنت نہیں ہے تو لہٰذا یہ سود ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور شرعی رہنمائی ہر معاملات میں لے لینی چاہیے.
اچھا کوئی شخص اپنی زندگی، یعنی اس کے دو بیٹے تھے ان کا انتقال ہو گیا اور ظاہر ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر اس کا بعد میں انتقال ہوا مثال ہے، تو اب ان بیٹوں کا حصہ کوئی بنے گا کیا؟
اس کی صورت ہے یعنی باپ کی زندگی میں بیٹوں کا انتقال ہو گیا،
صحیح.
دو بیٹوں کا، اگر اس کے اور بیٹے بھی موجود ہیں، اب جس کا زندگی میں ہو گیا اس کا تو حصے نہیں ہے،
صحیح.
اب اس کے اولاد کے حصے ہوں گے نہیں، پوتے پوتیوں کے حصے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو اس صورت میں اگر تو مرنے والے کے اور بیٹے بھی زندہ ہیں،
صحیح،
تو پھر بیٹوں کی موجودگی میں پوتوں کو حصہ نہیں ملے گا،
صحیح،
بیٹوں کو ہی ملے گا. تو لہذا اس لیے چاہیے کہ اول باپ کو چاہیے کہ اگر اس کی زندگی میں اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے تو یا تو اپنے پوتوں پوتیوں کے نام ان کو کچھ دے دے یا ان کے کوئی شرعی طریقے سے نام کر دے تاکہ ان کا بھی سلسلہ چلتا رہے، یا چلیں باپ نے نہیں کیا تو اب جو چچا وغیرہ ہیں جن کی موجودگی میں پوتوں کو حصہ نہیں مل رہا تو انہیں تھوڑا احسان کرنا، ان پہ صحیح طور پہ لازم نہیں ہے کہ وہ بیٹے ہیں تو بیٹوں کی موجودگی میں پوتوں کو حصہ نہیں ملتا، لیکن وہ احسان کرتے ہوئے جب تقسیم کریں تھوڑا بہت ان کو بھی دے دیں گے قرآن کے مطابق تو یہ مستحب ہے. تو یہ اور یا تو اولاً باپ جو ہے اپنی زندگی میں ہی وصیت کر جائے،
صحیح،
اپنے پوتوں کے لیے یا ان کے نام کوئی شرعی طریقے سے کر جائے، نہیں تو مرنے کے بعد جو ہے بیٹے ہیں وہ نہیں کچھ نہ کچھ دے دیں. لیکن اگر کسی بیٹے کا انتقال باپ کے بعد ہوا ہے، یعنی پہلے باپ کا ہوا تھا ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی،
صحیح،
پھر بیٹے کا انتقال ہوا تو اب اس بیٹے کا حصہ ہے،
اچھا
وہ انتقال کر گیا تو اس کی اولاد کو ملے گا،
صحیح،
کیونکہ وارث اس کو کہتے ہیں کہ مرنے والے کے انتقال کے وقت کون کون زندہ ہے،
صحیح.
اس وقت جو زندہ ہوگا وہ وارث ہے اگرچہ بعد میں وہ بھی انتقال کر جائیں،
صحیح،
لیکن زندگی میں جس کا انتقال ہو جائے باپ کی زندگی میں اس کے اور بیٹے بھی موجود ہوں تو اس کی
وراثت ختم ہو جائے،
جی کوئی حصہ نہیں ہوگا.
ٹھیک،
ہاں اگر اور بیٹے بیٹیاں نہ ہوں تو پھر، یعنی ایک ہی بیٹا تھا بالفرض،
صحیح،
اور کوئی بیٹا نہیں تھا تو اس صورت میں پوتے پوتیوں کا حصہ ملے گا.
ٹھیک، گروی کے حوالے سے سوال تھا، غالباً ماہانہ 3000 روپے انہوں نے تذکرہ کیا ملتے ہیں،
کیوں ابھی سوال کا جواب دیا نا کہ بھائی گروی کی صورت میں رہنا جو ہے جائز نہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں ہم کوئی کرایہ مقرر کر دیں، کچھ نہ کچھ کرایہ مقرر کر دیں، تو اگر تو عرف کے مطابق مثال کے طور پہ وہاں کے عرف کے مطابق اس جگہ کا کرایہ ہے 10000
اور آپ 3 لے رہے ہیں
اور یہ جو یہ اس لیے کہ اس نے اس کو قرض دیا ہے،
صحیح،
اور اس لیے کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ کرایہ رکھ لیں تو یہ جائز نہیں ہوگا، یہ بھی نفع مل رہا ہے نا اس کو،
صحیح،
یہ قرض کی وجہ سے اس کا کرایہ کم ہو رہا ہے،
صحیح،
تو اس طرح یہ شرعی طور پہ یہ بھی سود والی صورت بن جائے گی، بلکہ عرف کے مطابق جو کرایہ ہے وہی اس کو دینا ہوگا،
صحیح، یعنی کمی کرے گا تو وہ سود کے اندر داخل ہو جائے گا. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائے، جیسے وراثت کے حوالے سے جو ہمارا سوال ہوا تھا، دو تین سوال بھی اس حوالے سے آ گئے، یعنی اپنی اولاد کو محروم کرنا وراثت سے، تو یہ مطلب آپ نے فرمایا کہ یہ بھی گناہ ہے،
جی جی،
تو مزید اس حوالے سے کیا مدنی چینل کے ناظرین کو آپ مدنی پھول دیں گے؟
دیکھیں اولاً ایسا بہت ہوتا ہے، کیونکہ یہ اسلام نہیں، ایک ہر معاملے میں اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے. وراثت کا معاملہ زمانہ جہالیہ سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ عورتوں کو نہیں دیا جاتا تھا،
صحیح،
اور جو زیادہ طاقتور ہوتا تھا وہ سارا ہی خود ہی رکھ لیتا تھا. لیکن اسلام کا دور آیا تو اس نے شرعی احکام نافذ فرمائے، بیٹیوں کا حصہ، بیوہ کا حصہ، ہر ایک کا حصہ جو ہے وہ شرعی طور پہ مقرر فرمایا،
صحیح.
تو لہٰذا فی زمانہ بھی اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، کیوں نہیں ہے بھائی؟ ان کی شادی کر دی ہے، ان کو جہیز میں بھی اتنا ملا ہے، حالانکہ شرعی طور پہ جائز نہیں، اگرچہ وہ مستحق اگرچہ وہ مالدار ہیں،
صحیح،
ان کو ضرورت نہیں ہے پھر بھی ان کا حصہ ہے. اور حدیث میں تو اس کی بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں،
صحیح،
کہ جو اپنے کسی وارث کی میراث سے بھاگے گا اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی میراث کو ختم کر دے گا،
صحیح.
تو لہذا والدین نے جو بھی جائیداد چھوڑی ہے اس میں تمام بیٹے بیٹیاں جو ہے وہ حصے دار ہیں، بیٹوں کو دو حصہ ملتے ہیں اور بیٹی کو ایک حصہ ملتا ہے، عوام میں مشہور ہے کہ 4 نہیں ملتے ہیں،
صحیح،
حالانکہ ایسا نہیں، جتنا بیٹے کو ملے گا اس سے آدھا بیٹی کو ملے گا. تو اس معاملے میں ہمیں کرنا چاہیے، ورنہ جو ہے ہم حرام کے مرتکب ہو جائیں گے،
صحیح،
یعنی ہمیں اپنے کسی وارث کا مال نہیں خود کھا رہے ہیں تو یہ حرام کھا رہے ہیں، اور حرام کھانے والے کا کوئی صدقہ، کوئی نفل، کوئی عبادت قبول نہیں،
قبول ہے.
تو اس معاملے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور جہاں ایسا طریقہ رائج نہیں ہے رائج کریں. بعضوں کا ایسا تھا یار ہمارے خاندان میں آج تک نہیں تھا، ہم کریں گے لوگ کیا کہیں گے، لوگ جو بھی کہتے رہیں اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر اس کی جو ہے
وعید
آئی ہے.
صحیح.
لہذا ہمیں جو بھی حصے دار چاہیے نے جن کو حصے دار بنایا ہے ہمیں ان کو ان کا حصہ دینا چاہیے.
ٹھیک ٹھیک. کول،
میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے اندر یا مسجد کے باہر جو بھکاری بیٹھے ہوتے ہیں کیا ان کو کوئی چندہ وغیرہ دینا یا صدقہ خیرات دینا جائز ہے یا نہیں؟
یہ معاملہ تو ایسا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں آیا تھا، رپورٹ بھی آئی تھی کہ یعنی پیشہ ور جو فقیر ہیں ان کے بارے میں کہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے کے مالک ہوتے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے اپنی اپنی جگہیں ان کے ٹھیکے وغیرہ ہوتے ہیں کہ ڈیفینس کلفٹن وغیرہ میں جو ان کے چوک وغیرہ ہیں، چرنگیاں یہ باقاعدہ ہوتی ہیں اور آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور رمضان شریف کے سیزن میں تو بہت زیادہ بیمار ہو گئے، کیا مسجد کیا گلی کوچے ہر جگہ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو ان پیشہ ور فقیروں کو دینا جائز نہیں.
صحیح.
کیونکہ ان کے لیے سوال کرنا جائز نہیں.
صحیح.
سوال کرنا کس کے لیے جائز ہے؟ جو ذرا مسکین ہو.
صحیح.
جس کے لیے ایک دن کا کھانا پہننے کو کپڑے نہ ہو تو بقدر ضرورت وہ سوال کر سکتا ہے، لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے جس نے اپنا پیشہ ہی یہ بنا لیا ہو، چاہے مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر.
صحیح.
تو ان کو دینا جو ہے وہ جائز نہیں.
مدیسے لکھے ناظرین، آج سود پر کلام ہوا اور ضمناً وراثت کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ہم نے سن لیے، علم دین کی اہمیت پہ بھی کچھ عرض کیا گیا، تو علم دین کی اہمیت کا آپ نے اندازہ لگایا ہوگا، اور یقیناً جو ہمارے مستقل ناظرین ہیں جو اس طرح کے سلسلے ہمارے دیکھتے ہیں انہیں بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے اس حوالے سے کہ وہ مختلف موضوعات پر علم ان کو مل رہا ہے. تو آپ یہ سلسلے دیکھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی مزید آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا. اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عزوجل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پہ